चलिए अगला चैप्टर देखते हैं।
ममनुआतुल एहराम, हालत एहराम में ममनू अमर, या हालत एहराम में ममनू उमूर, यानी वो काम जो हालत एहराम में नहीं किए जा सकते वो देखें। और बड़ा अहम चैप्टर है क्योंकि अमूमन लोग जो भी सवाल पूछते हैं जब भी हज उमरे के लिए जाएं वो इसी नौयत के होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। तो हालत एहराम में दर्जा ज़ैल चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ है। नंबर एक, सिला हुआ कपड़ा पहनना, लेकिन ये बात सिर्फ मर्दों के लिए है। नंबर दो, सर पर पगड़ी टोपी या कपड़ा ओढ़ना, ये भी मर्दों के लिए है। नंबर तीन, मोज़े जुराबें या ऐसा जूता पहनना जो टखनों से ऊंचा हो, ये भी मर्दों के लिए है। जिस्म या अहराम के कपड़ों पर खुशबू लगाना औरतों और मर्दों के लिए है। अब देखिए कि जहाँ भी औरत और मर्द की अहकाम में फ़र्क होता है वो पता चल जाता है, लेकिन आप फील करेंगे तो हर जगह उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अन रजुलन काला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा यलबसुल मुहरिमु मिन अस्सियाबी, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليني فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران زعفران او ورسن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قمیض، پگڑی، پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے، ہاں البتہ جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران اور ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ زعفران تو ہمارے کلچر میں کافی معروف ہے، کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ورس بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربک کلچر میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں اس میں سے زیادہ جسم کو لگاتے ہیں لوگ، اور کچھ پھر کپڑوں کے اوپر جیسے دھونے میں ڈال دی جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خوشبو والے ڈٹرجنٹ ملتے ہیں یا سافٹنرس ملتے ہیں جس سے خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بھی پرفیومز اور دوسری قسم کی چیزیں آج کے دور میں موسٹلی استعمال میں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اڑنے والی چیز زیادہ ہوتی ہے، الکوہلک ہیں یا اس کے اندر ٹاکسک چیزیں ہیں جو بھی ہیں، تو وہ اڑتی ہیں۔ تو یہ ورس اور زعفران اس دور میں بہت معروف تھا، اس لیے یہاں عام طور پہ اس کا حساب کیا گیا۔ اب اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ پھر آج کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ بعض لوگ اس میں باریک سوال کرتے ہیں، اچھا کپڑوں میں پھر ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی ہے، اچھا پھر اس کی فریگرنس تھی، تو جو خاموشی ہے اس کو خاموشی رکھا جائے، لیکن جہاں انسان کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اصل حکم کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو جو بھی مناسب لگے آپ ان حالات میں وہ کر سکتے ہیں۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، پہلے لگائی ہو سکتی ہے، کپڑے دھونے میں اگر کوئی ڈٹرجنٹ تھا نو پرابلم، لگانے کے بعد یعنی پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے۔ اچھا، کبھی کوئی اگر لاعلمی یا بھول چوک میں کر لے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر نہ تو کوئی فدیہ ہے اور نہ دم ہے۔ ہاں، یاد آتے ہی اگر علم ہو جائے اس بات کا تو پھر اس سے رک جائیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی مجبوری ہے یا شرعی عذر ہے، سردی کی وجہ سے سر ڈھانپنا پڑ رہا ہے یا سویٹر پہننا پڑ رہا ہے، تو پھر ممنوعات احرام پر عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ احرام میں عموماً ایک شولڈر بھی ننگا رہتا ہے، چادر ہے پتلی سی، کوئی کتنا بھی موٹا کرے، لیکن آپ امیجن کریں ناروے والا موسم ہو جائے اور اوپن ایئر میں آپ کو طواف کرنا ہے، تو پھر سویٹر تو پہننا پڑے گا نا، تو لہٰذا وہ پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن فدیہ دینا پڑے گا جو کہ بالترتیب ایک قربانی یا چھ مسکینوں کا کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. 6 مسکینوں کا کھانا 3 سا یعنی 7.5 کلو گرام گندم یا اس کے برابر قیمت کسی ایک مسکین کو دے دی جائے یا 6 مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے, دونوں طرح سے جائز ہے. محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے, نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ میت کو کافور لگاتے ہیں عموماً, لیکن کوئی احرام کی حالت میں مر جائے تو پھر اس کو نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ وہ احرام کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا اور ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہیں گی جو احرام کی حالت میں کسی بندے پہ ہوتی ہیں. دلیل پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا کانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في صوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو, اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ ہی اس کا سر ڈھانپو, یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. کتنی پیاری موت ہے یہ, اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے. محرم نہ نکاح کر سکتا ہے, نہ کرا سکتا ہے, نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. اس کی دلیل. ان ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحتب. حضرت ابان کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نکاح نہ کروائے, نہ کرے نہ کروائے, اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. اسے مسلم نے روایت کیا. کیوں, کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا جو حالات اس کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں نا, اس کا پھر اس کی سوچوں پہ اثر آتا ہے. حالت احرام یا حج یا عمرہ, یہ 2 ایسی 3 چیزیں ہیں کہ جس میں بندہ بالکل کٹ کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے فوکس ہو جاتا ہے. تو آپ خود ہی سوچیں کہ گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ساری سوچیں بکھری ہوتی ہیں, ہر چیز میں انہی چیزوں کا خیال آتا ہے. تو اس لیے ان چند دنوں میں اگر نکاح اور اس سے ریلیونٹ باقی چیزوں سے دور رہتا ہے انسان, تو اس کیفیت میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب پاتا. لیکن اب ادھر مثال دیتی ہوں کہ کوئی حج کے لیے گیا ہے, حج تمتو ہے, جاتے ہی عمرہ کیا, احرام باندھ کے گیا تھا. اب وہ 1, 3, 4, 6 گھنٹے میں کھل جاتا ہے احرام. اس کے بعد پھر اس کے پاس کبھی 10 دن ہوتے ہیں, کبھی 15, کبھی کم زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایام تشریح شروع ہوتے ہیں, جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں 7-8, تو پھر اس میں شروع کرتا ہے حج. تو ان بٹوین جو دن ہے اس میں کر سکتے ہیں. یہ مت سوچے کوئی کہ یہاں سے کوئی حج سے نکلا تو واپس آنے تک وہ احرام کی حالت میں. احرام کی حالت صرف ان چند دنوں کا نام ہے جس میں انسان سفید لباس پہن کر حج کے یا پھر عمرے کے ارکان ادا کرتا ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ, اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے فیملی میں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ عمرے پہ حج پہ گئے اور وہیں کسی کبھی شادی ہوئی, کسی بچے کی, کسی کی منگنی ہوئی. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کو رم میں نکاح پڑھوانا ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ بھی تھی امریکہ میں, تو اس کا بھی یہی خواہش تھی. تو پھر وہ ان کے سب لوگ گئے تھے حرم میں, اور وہیں پھر اس کے بعد انہوں نے, بس ایک خواہش ہوتی ہے اپنی, तो उनका निकाह फिर वहीं हुआ था। तो लिहाजा ये मत कोई इसे ले ले कि मक्का में जाने के बाद अब वहाँ एहराम हो ना हो तो वहाँ निकाह नहीं हो सकता या मंगनी नहीं हो सकती। हालत एहराम में बाल काटना, सर मुंडाना या नाखून काटना मना है। पीछे इस पे बात हो गई हदीस मसला नंबर 21 में। मोहरिम औरत के लिए चेहरे का पर्दा करना मना है। अलबत्ता बवक्ते ज़रूरत चेहरे को छुपाने के लिए औरत चादर या ओढ़नी वगैरह इस्तेमाल कर सकती है। अगर ओढ़नी चेहरे को छुए तो कोई हर्ज नहीं। बस लोग कहते हैं ना कि कपड़ा नहीं लगना चाहिए मुँह को, तो ऐसी बात नहीं है। मोहरिम औरत के लिए दस्ताने पहनना मना है। अब इन सब चीज़ों की दलील अनिब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين। حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فَإِذَا حَاذُوا بِنَا صَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا حَاذَوْنَا كَشَفْنَاهُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھیں اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول دیتی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ مذکورہ والا تمام ممنوعات میں سے کسی ایک پر بھی عمدن یعنی جان بوجھ کر، خواہ شرعی عذر ہو، عمل کرنے سے بالترتیب ایک قربانی یا 6 مسکینوں کا کھانا جو تقریباً 7.5 کلو گرام گندم یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، قسم کا کفارہ جیسے ہوتا ہے۔ جی اب آپ دیکھیے کہ اس میں بات ہوئی عورت کے چہرہ چھپانے کی۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ مختلف ہی ہوتا ہے، اور ویسے تو کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ حرم میں ہوں یا دوسری طرف ہوں تو پھر نہیں مانگتے۔ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے حج پہ جاتے ہوئے، احرام پہ یا عمرے پہ، کہ بھائی اس میں کپڑے کا کیا مسئلہ ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سوال عام جگہ پہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے۔ کچھ سوالات ہمیں حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے یاد آتے ہیں، چہرہ چھپائے نہ چھپائے، ایون وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں جو عام طور پہ نہیں بھی کرے، لیکن جب عام دنوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے ذہن میں ایسے سوال کیوں نہیں اٹھتے۔ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں عورت کا چہرہ چھپانا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سننے سے لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ خام خواہ سن لیا تو مسئلہ ہوگا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ چہرے کا پردہ یا چہرے کو چھپانا احرام کا حصہ نہیں ہے، ورنہ تو لازم ہو جاتا، لازم نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں جو عورت اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ جا کے وہ نہ چھپائے، جو ہمارے یہاں بڑا معروف مسئلہ ہے، تو آپ سوچیے سے کتنے شبہ پیدا ہوں گے۔ میں صرف ایک مثال دے دیتی ہوں، آپ ساری بات سمجھ سکتے ہیں اس سے۔ کوئی دو دوست اپنی بیویوں کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، پچھلے 10 سال سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، گھروں میں آنا جانا سب ہے، ان دو میں سے ایک کی بیوی جو ہے وہ نقاب کرتی ہے۔ پچھلے 10 سال سے یہ مرد جو اس کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے وہ اس عورت کو نہیں دیکھ چکا، حالانکہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے۔ اب حج پہ گئے، اب بتائیے کیا ہوگا، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ 10 سال سے جس عورت کو نہیں دیکھا آج حج پہ دیکھ لے، اور جس کو دیکھنا اس کو ساتھ اس کے گھر والوں سے حج کا نیت کر لے۔ عقل میں بات آتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ عقل نہ بھی ہو، کیونکہ شریعت جہاں آ جاتی ہے وہاں عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ اتنا سمپل ہے کہ چہرہ اگر عام دنوں میں چھپایا جا رہا ہے تو وہاں کیسے ہوگا جیسے عام طور پہ۔ صرف فرق اتنا ہے کہ سلی ہوئی نقاب، جیسے بالکل جو ایک سلا ہوا نقاب ہوتا ہے، اس طرح پہننے کی بجائے اوڑھنی کی طرح اوڑھ لیا جائے۔ اس کی بیسٹ تھنگ تو وہ ہوتی ہے جو پہلے دور میں عورتیں برقعے کے طور پہ پہنتی تھیں، سر کے اوپر ایک الگ کپڑا بننا ہوتا تھا اور پھر سر کے آگے، منہ کے آگے پتلے سے दुपट्टे के निकाब लगाती थी, शायद वो आपको याद होगा, जिसको बुर्का कहते थे। वो बेस्ट थिंग है, उसमें निकाब नहीं होता, वो बस एक पल्लू ओढ़नी की डालते हैं, बेस्ट थिंग वो है अगर कोई भी कर ले तो। नहीं तो आप देखिए बड़ी चादरें हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं उसको हल्का सा, यहाँ सर्दी से बचने के लिए लोग चेहरे पे इस तरह से जैसे बुक्कल मार लेना होता है, थोड़ा सा इसको हटाना है, कुछ इस एंगल से ले ले, ऐसा बैठ जाए कि जैसे अभी मैं अपनी चादर ढीली करती हूँ तो क्या आपको मेरा मुँह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब अगर मैं इधर मुँह करूँ, मैं जिधर से फील करूँ, अगर मैं इसको ज़रा ढीला कर लूँ, कई तरीके हैं जिसने अपना आप छुपाना होता है। और हज़रत आयशा कहती हैं कि जब काफ़िले पास से गुजरते तो हम चादरें मुँह पर लटका लेती, तो तब तो कोई हज करता था। आज के दौर में आप देखिए जब तवाफ़ में होते हैं तो क्या काफ़िला पास से गुजरना, या आज कितने ज़्यादा मर्द हैं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन अमूमन ऐसी मसलों को बहुत ज़्यादा उलझा दिया जाता है। अहराम की हालत में खुशकी के जानवर का शिकार करना और ज़िबा करना दोनों मना है। अहराम की हालत में किसी शिकारी की मदद करना भी मना है। अगर कोई शख्स हालत अहराम में ना हो और वह अपने लिए खुद शिकार करे तो मुहरिम के लिए खाना जायज़ है, लेकिन अगर वो मुहरिम को देने की नीयत से शिकार किया गया हो तो फिर मुहरिम के लिए खाना जायज़ नहीं है। अब देखिए कि पीछे बात आई निकाह और निकाह के लवाजमात की, और यहाँ बात आई खाने पीने की, कमाने की, ये दोनों चीज़ें हैं। उसमें आप देखिए तो मोस्टली औरतें इन्वॉल्व होती हैं, अगर शिकार या तिजारत इस तरह की जिसके अंदर लोग अपने यानी ये सारे काम करते हैं, तो ये मर्दों का मसला है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो बंदा भी हज के लिए जाए तो वो अपने आप को बिल्कुल हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद करके जाए, मईशत की, क्या कमाएंगे, वहाँ जाके भी शिकार करें, अच्छा कुछ फिर बेच ही लेते हैं तो तवज्जो बढ़ जाती है। तो लिहाजा यहाँ अब शिकार की बात है, और हम कुरान पढ़ते हुए ये चीज़ देख चुके हैं कि शिकार मक्का वालों के लिए ऐसे ही था जैसे आज के बच्चों के लिए शायद कंप्यूटर गेम्स हैं, उनका हाथ मचलने लगता था शिकार को देख कर। तो अल्लाह ताला ने पसंद की चीज़ पर आजमाइश रख दी। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة رضي الله عنه قال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَخْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فأكر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فرأينا حمرة وخش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم سيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إلي بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے. حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ آپ نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. انہی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان لوگوں نے ساحل باہر کی راہ لی. پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے سوائے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. اور وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدوں کو دیکھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدی کی کونچھیں کاٹ ڈالیں. چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, اس کا گوشت کھایا. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے, اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا. پھر ہم نے چند وحشی گدے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ان کی کونچھیں کاٹ ڈالیں. ٹانگ پاؤں کے جو اوپر پٹھے ہوتے ہیں نا, اس کو کونچھے کہتے ہیں. ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا. پھر ہم نے کہا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کسی نے تم میں سے اس کا اسے حکم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو. اسے مسلم نے روایت کیا. تب دیکھیے کہ کتنی زبردست قسم کی اطاعت اور سبمیشن ہے کہ وہ چونکہ احرام میں نہیں تھے ابو قتادہ, تو انہوں نے گوشت کاٹا بھی, اس کو شکار بھی کیا, کسی نے ان کی مدد نہیں کیا, تک اشارہ بھی نہیں کیا, لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو کھا سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ خود اگر مدد نہ کرے, نہ اس کی کوئی کوشش ہو, لیکن کوئی دوسرا گوشت کاٹ کے اس کو دے دے, تو وہ ایسے ہی جیسے عام ذبیحہ, کوئی اس کے اوپر شکار کا نام تھوڑی لکھا جاتا ہے. اور اس سے پھر اسلام کا حسن بھی دکھتا ہے کہ صرف ایسی پابندیاں نہیں لگا دیں کہ بس شوق ہے پابندی لگانے کا, بلکہ اسلام نے جتنی پابندیاں لگائیں ان سب کے اندر حکمت ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں. انی صاحب ابن جسامت رضی اللہ عنہ انہو احدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارم وخشیم حمارم وخشیم وہو بالابوائی او بودانی فردو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلما ان رعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجہی قال انا لم نردہ علیک الا انا حرم الا انا حرم ہونا چاہیے, انا لکھا ہوا, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدا شکار کر کے ہدیہ پیش کیا. اس وقت آبادی ابوا یا ودان میں تھے. رسول اکرم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا, لیکن جب آپ نے صاحب کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک قربانی ہے. اب آپ دیکھیے کہ دو مختلف چیزیں آ گئیں نا. پہلے کے اندر انہوں نے گوشت کھایا بھی اور سب کچھ ہوا, اس میں منع کیوں کیا؟ آپ کو کیا فیل ہوا اس کو پڑھ کے؟ अब देखिए कि बहुत सारे अमल आपको ऐसे दिख सकते हैं शरीयत में कि अल्लाह के नबी सल्लम का अपना फ़ेल कुछ और होता था, यानी मीन जो आपकी अपनी ज़ात पे आप ज़्यादा शिद्दत वाली चीज़ ले लेते थे, यानी मीन आप कह सकते हैं कि बेहतरीन दर्जे का मुकाम ले लेते थे, और जहाँ उम्मत को बताने का मामला होता था तो निस्बतन नरम बात बताते थे, जहाँ के कोई हलाल हराम का फ़र्क नहीं होता। एक बात, दूसरी बात है कि दोनों चीज़ें साथ मिल गई ना, अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि साहब बिन जसामा खुद भी अहराम की हालत में थे कि नहीं, लेकिन इसे गुमान किया जा सकता है कि हज़रत साहब जो थे वो अहराम की हालत में हो सकते हैं। लेकिन आखिर में जो बात है कि अगर कोई खा लेता है, यानी मीन के ये पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर कोई खा लेता है तो फिर उसकी उसका फ़दिया ही कुर्बानी है। और मेरा ख्याल है कि ना हम में से कोई शिकार करता है ना खाएगा, हम तो आम तौर पर नहीं कभी खाते, लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक मसला मौजूद है। हालत अहराम में जिनसी अफ़ाल या गुफ्तगू, लड़ाई झगड़ा या कोई नाफरमानी का काम करना मना है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज हाज़ल बैता फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमी वलदत हु उम्मुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और इसमें कोई जिनसी बात या जिनसी अमल नहीं किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, और वो हज के बाद इस तरह गुनाहों से पाक होकर इस दिन की तरह घर वापस आता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था, यानी उस दिन बिल्कुल वो गुनाहों से पाक था। इससे भी देखे कि हम सब के दिल में अगर ये मलाल होता है कि हमने बहुत गुनाह किए हैं और हमें देर से पता चला दीन की तरफ देर से, तो कोई बात नहीं, हज और उमरा इस तरीके से अगर इंसान कर लेता है कि अल्लाह ताला कबूल करे तो अब दोबारा नए सिरे से पाक है, हत्ता कि तौबा जो है वो भी बंदे को पाक कर देती है। तो गुनाह करके आज अगर शर्मिंदा हैं और आइंदा उस गुनाह को छोड़े हुए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही कर देता है उस बंदे को जैसे कि उसने वो गुनाह किया नहीं। हालत अहराम में अपनी बीवी से बोसों की नार या पर एक कुर्बानी फ़िदिया है। अगर शहवत की वजह से इंजाल हो जाए तब भी इसका फ़िदिया एक कुर्बानी है, इसके अलावा तौबा इस्तग़फ़ार भी ज़रूरी है। हालत अहराम में बीवी से सोहबत करना मना है, ऐसा करने से हज बातिल हो जाता है। इसकी दलील आगे आ रही है हदीस मसला नंबर 124 में। और हालत अहराम में बीवी से सोहबत करने का फ़दिया एक ऊँट की कुर्बानी और दूसरा हज करना है, ख्वाह हाजी का हज फ़र्ज हो या नफिल, और हाजी को अपना मौजूदा हज भी मुकम्मल करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जिसमें अहराम की बातें थी।